الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک عروج دیا اور اس عروج کے بعد پھر زوال کا دور آنا تھا اور ہم لوگ امت کے زوال کے دور میں پیدا ہوئے. دینی حلقوں میں ہر طرف شور مچا ہوا ہے اور جو آدمی اصلاح کی بات کرتا ہے وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہے کہ وہ پوری امت کی بات کرے. جس کا ٹارگٹ ہے وہ امت ہے. جو شخص اصلاح کی دعوت دیتا ہے, امت کو دعوت دیتا ہے, اور وہ اس سے کم پہ راضی ہی نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ اس مسئلے پر اور حل پر غور کرے جو یہ شخص دے رہا ہے, اور اپنی ذات کو بھول جانا, اپنے حلقے کو بھول جانا, اور اپنے دائرہ اثر کی منفی کے بعد اس سے بھی اوپر اٹھ کے ہر طرف یہ صدا لگ رہی ہے کہ امت امت امت. اور بسا اوقات آدمی سوچتا ہے کہ کان بہرے ہو جائیں, اس ایک لفظ کی اتنی تکرار ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں امت کے درد مند ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے محض تقلید اور نقالی میں اس لفظ کو لے لیا ہے, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے فیشن کے طور پر اس کو اپنا لیا ہے. اور ہر ایک کو یہ چاہیے کہ شام کو ہو تو صبح تک, اور صبح ہے تو شام تک پوری امت مسلمہ دنیا کے اقتدار کو حاصل کر لے اور وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک آج دیگر اقوام ہیں. اور پھر بغیر کسی ارتقاء کے اور بغیر کسی تربیت کے سب کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے علاوہ باقی کسی کو دنیا میں جینے نہ دو. اور پھر اس امت کو جو اب دانشور ملے ہیں وہ انہیں ہر ہر بات میں خوردبین سے جراثیم کی طرح نکال نکال کر دکھاتے ہیں کہ یہ سب سازشیں تمہارے خلاف غیر اقوام کی ہیں, جب تک تم انہیں ختم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں عروج نہیں ملے گا. حتیٰ کہ اگر لوگ تھوکنا نہیں سیکھتے اور جس کو دیکھو وہ بھرے مجمع میں روڈ پر گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ڈرائیونگ کے دوران بھی تھوک دیتا ہے, تو دوسرا یہی کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے خلاف غیر مسلموں کی سازش ہے, کیونکہ تمہیں انہوں نے سکھا دیا ہے کہ تھوکو, خود عقل سے کوئی کام نہ لو. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہماری نسلوں کا مزاج ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت جلدی ملنے والی چیز کو چاہتے ہیں, امیجیٹ گینز, فوری طور پہ چیز ملے, ایک لمحہ انتظار نہ کرنا پڑے, صبر نہ کرنا پڑے. اور آپ اس چیز کو ان کے مجموعوں میں دیکھیے, یہ امت مسلمہ کے شہروں میں دیکھیے, ان کا کیو کا تصور نہیں, لائن کا تصور نہیں, اور ہر شخص اس جلدی میں ہے کہ کسی طرح اگلا آدمی ہٹ جائے اور میں جلدی کروں، یہاں تک کہ ایک پیٹرول پمپس ایسے ہیں جہاں پر لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں، مگر ایک آدمی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے، 10 سیکنڈ کی دیر بھی ہو جائے تو ایسے ہارن بجنے لگتے ہیں پیچھے سے کہ جیسے ان سب نے جا کر ایمرجنسی میں کوئی کام کرنا ہے، اور 10 سیکنڈ کا لیٹ ہونا ان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. اور ہوتا بالعموم یہ ہے کہ جا کے گپے مارنی ہیں، فضول میں وقت ضائع کرنا ہے، کوئی دین اور دنیا کا کام نہیں کرنا، مگر وہ آدمی 5 سیکنڈ کے لیے رکا کیوں ہے؟ اور پھر ان کے نعرے دیکھو، ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. اور یہ نعرے لگانے والے شاید یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر امت مسلمہ بانجھ ہو جائے گی، آئندہ عورتیں بچے ہی جنم نہیں دیں گی اور کوئی نسل نہیں آئے گی. اور اب اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر قیامت تک یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکے گا، اور دنیا کے سب سے زیادہ دانشور اس نسل کے بے صبرے لوگ ہیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ تعلیم حاصل نہیں کرنی، دنیا کی ترقی کی دوڑ میں حصہ نہیں لینا، 60 اور 70 سال کی عمر میں موت آ جائے تو ہم نے کچھ نئی چیز اس امت کو اس دنیا کو دے کر نہیں جانی، لیکن رائٹ ناؤ رائٹ ہیئر ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب. یہ مزاج ہے. حالانکہ انسان اگر غور کرے تو دنیا میں آج تک کوئی ایک آدمی، صرف ایک آدمی ایسا بتانا چاہیے جس نے مرنے سے پہلے کہہ دیا ہو کہ جتنے دنیا کے کام تھے میں نے پورے کر لیے اور جو کچھ میں حل چاہتا تھا وہ سب ہو گئے. حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے جب انہیں بلایا اور انہیں اختیار دیا کہ تم چاہو تو اس دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، تو انہوں نے اللہ تعالی کی رفاقت کو پسند کیا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس مزید دنیا میں رہتے تو ان سے سوائے خیر کے اور کچھ کام نہیں ہوتا تھا. وہ اللہ کے بڑے چنے ہوئے بندے تھے اور ان کا ہر ہر قول فعل اور عمل انسانوں کو کچھ دیتا ہی تھا، اور وہ اتنے مخلص اور بے لوث تھے کہ انہوں نے امتوں سے کچھ نہیں لیا اور امتوں کو دے کر ہی گئے. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری عمر اور ہو گئی تو میں فلاں کام کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت جب آیا ہے اور ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا وہ اس دنیا میں رہیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ رفیق العالی، اب اللہ تعالی کی رفاقت مطلوب ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہو جائے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ انسان اگر یہ تقاضے کرے گا تو فطرت کی راہ سے ہٹ جائے گا. جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اتنا کام کرنا ہے، اور کام کر کے دنیا سے جانا ہے، اور اللہ کا اپنا ایک نقشہ ہے، وہ چاہے گا تو آئندہ نسلوں کو اس کے مطابق کرے گا، اور اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ انسان اچھی سے اچھی چیز کی بنیاد رکھ کے جائے گا اور آئندہ اس کی اولاد اسی مکان کو بھیج دے گی. اس کا خیال تھا کہ یہ 100 سال میری اولاد استعمال کرے، لیکن اگلوں نے 100 دن بھی نہیں گزرنے دیے، وراثت کے نام پہ جھگڑے کھڑے ہوئے اور سب کچھ ہو گیا. تو یہ جتنے امت کی باتیں کرنے والے ہیں ان میں چند ایک مستثنا افراد کو چھوڑ کے باقی یا تو فیشن ایسا ہو گیا ہے، اور یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت سے ہٹ کے سارے لوگ اس نعرے میں لگ جائیں کہ امت کی اصلاح اور امت کا عروج اور امت ایسے اور امت ایسے. اور حال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت تعلیم کے بغیر ضائع کیا ہے. یہ دنیا میں کسی اچھے عہدے پہ نہیں پہنچے. انہوں نے کتاب و سنت کی بنیادی زبان نہیں سیکھی. انہوں نے اللہ کا ذکر ایک عرصے تک نہیں کیا. تو ہر وہ شخص جس کا علم ناقص ہے اور اس کے ذکر اللہی میں کمی ہے وہ کبھی بھی امت کی قیادت میں کامیاب نہیں ہوتا. قیادتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا علم ٹھوس ہو, ان کا علم پختہ ہو. اب خود سوچئے کہ ایک آدمی نے علم حاصل نہیں کیا اور وہ اپنے معاشرے کے, کنبے کے, حتیٰ کہ اپنے خاندان کے, گھر کے, شہر کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کی عقل کی رہنمائی کون کرے گا؟ ایک آدمی نے اکنامکس کا علم حاصل کیا ہے, اب وہ جب اپنے شہر اور ملک کے متعلق سوچتا ہے تو اس کی عقل اسے بتاتی ہے کہ کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ علم بتاتا ہے. علم اسے سکھاتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ سے قرض لینا ہے, اس قرض کی ایسے انویسٹمنٹ ہوگی, اس سے جو نفع آئے گا وہ ان کاموں میں لگے گا, اصل جو قرض لیا ہے اتنا فیصد اس نفع کا اس قرض کے لوٹانے میں واپس چلا جائے گا, آپ نے ٹیکس وصول کرنے ہیں, وہ ٹیکس آپ نے قرض واپس کرنے میں خرچ کرنا ہے. یہ سب چیزیں اس کی عقل کی رہنمائی یہاں پر اقتصادیات کا علم کر رہا ہے, تفسیر کا علم اسے یہاں پر رہنمائی نہیں کر رہا. یہاں پہ وہ اگرچہ انگلش میں پی ایچ ڈی بھی کر لے تو بھی یہاں اس میدان میں اس کی عقل کی رہنمائی انگلش لینگویج نہیں کرے گی. یہاں پہ اس کی عقل کی رہنمائی وہ اقتصادیات کا اکانومسٹ ہے, اکانومی رہنمائی کرے گی. یہ ایک مثال ہے کہ انسان کی عقل کی رہنمائی کون کر رہی ہے. اگر عقل تنہا ہے تو وہ ناکام رہے گی, عقل تنہا ہے تو پھر سب سے بڑا اس کا رہنما انسان کا نفس بن جاتا ہے. نفس میں دنیا کی محبت ہے, وہ کہتا ہے کہ اچھا اتنی مدد ملک کے لیے آئی ہے, چلو اس طرح کرتے ہیں اس میں سے 10% 20% تو میرا ہو جائے اور باقی قوم پہ خرچ کر دو, اور جب قرض اترے گا تو اتر جائے گا, لیکن میں اور میرا خاندان بن جائیں گے. تو دنیا کی محبت نے, اس کی اولاد کی محبت نے اس کی عقل کی رہنمائی کی ہے, کسی علم نے اس کی عقل کی رہنمائی نہیں کی. کوئی صاحب علم ہوتا تو کہتا حضرت 10% جو آپ لے رہے ہیں اس سے قوم پہ اتنا بوجھ پڑ جائے گا اور آپ کی ذات اور خاندان تو اللے تللے کرے گا, مگر آپ کی پوری قوم اور پورا ملک اتنا ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا, اتنا خسارے میں چلا جائے گا. اس لیے ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کر کے اپنے نفس کو خواہشات سے پاک نہیں کیا تو ہم دنیا تو درکنار, امت تو درکنار, اپنے خاندان کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. خاندان کے مسائل کو حل کرنا ہے, دو بیٹے ہیں, تین چار بیٹیاں ہیں, تو اگر خدا کا خوف نہیں ہے, اللہ کو یاد نہیں کیا, علم نہیں ہے, جنت اور جہنم کو نہیں پڑھا, خدا کے قانون کو نہیں پڑھا, تو ساری جائیداد اٹھا کر دو بیٹوں کو دے دے گا, بیٹیاں محروم رہ جائیں گی, دو بیٹیوں کو دے دے گا, بیٹا محروم رہ جائے گا, ایک بیٹے ایک بیٹی کو دے دے گا, باقی وراثت سے محروم رہ جائیں گے. ہمارے معاشرے میں کئی جگہ یہ فیصلے ہوتے ہیں, جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کی عقل کی رہنمائی اس کے نفس نے کی ہے, اس کی خواہشات نے کی ہے. اگر اس کا نفس خواہشات سے پاک ہوتا اور اسے علم ہوتا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا اور بڑھیا 99 سال 90 سال خدا کی عبادت کرتے ہیں اور مرتے وقت اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. عرض کیا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا جب وراثت میں وہ رسا کے حق ادا نہیں کرتے تو ان کی عبادت ان کے کام نہیں آتی اور جہنم چلے جاتے. اور اس کو علم ہو تو کسی بھی بیٹے اور بیٹی کی محبت کی بجائے اس کی عقل کی رہنمائی علم کرے گا، خدا کا خوف کرے گا، جبکہ ایسے نہیں ہے. جتنوں کو امت کا درد رات کو سونے نہیں نہ دے رہا اور یہ گاتے پھرتے ہیں، ان سب کو ابو داؤد کی روایت کا خیال کرنا چاہیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل، سب سے پہلا جو نقص آیا، پہلی اینٹ جو اکھڑی، پہلا سوراخ جو ڈیم میں پیدا ہوا، تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، ایک مربع فٹ، ایک اسکوائر فٹ کا سوراخ اس میں کر دینا کہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں. انسان کی صحت، پہلا درد کبھی سر میں ہوتا ہے، پہلی مرتبہ قے آتی ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کیا سمجھ رہے تھے، یہ تو دل کے دورے کی علامت ہے. اس لیے بالکل آغاز جہاں سے ہوا، پہلی اینٹ جو اکھڑی ہے بنی اسرائیل کی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی اور کمال کی نشاندہی ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون سمجھتا تھا امتوں کے عروج اور زوال کو؟ فرمایا یہ یہودیوں کی جو تباہی آئی ہے، ان میں پہلا نقص جو آیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جب کسی کو کسی کی شرارت اور گناہ کا علم ہوتا تھا تو کہتا تھا یا ھذا اتق اللہ، ارے اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرو، جو کچھ بھی تم کرتوت کر رہے ہو نا، دع ما تصنع فانہ لا یحل لک، اس کام کو نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے درست نہیں ہے. کوئی چوری مثلاً کرتا تھا تو دوسرا ملتا تھا اور کہتا تھا یار چوری نہ کرو، چوری درست نہیں ہے، خدا کا خوف کرو. اور پھر منع کرنے کے باوجود اگلے دن پھر اس سے ملتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اسے چوری نہیں چھوڑی، تو پھر بھی اسے اسی طرح خوشی سے ملتا تھا. اشازمائن یکون اکیلہ و شریبہ و قعیدہ، بجائے اس کے کہ اپنے دوست کا بائیکاٹ کر دیتا اور اسے کہتا کہ تم اس حرکت کو چھوڑو وگرنہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، ارشاد فرمایا کہہ دیتا تھا اور اس سے اگلے دن اسی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، گپیں بھی مارتا تھا، ہر چیز میں اس کا شریک ہوتا تھا. فلما فعلوا ذلك، اور جب اس بنی اسرائیل نے یہ کرنا شروع کیا، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک دوسرے جیسا کر دیا. اس چور کی صحبت کا اثر یہ پڑا کہ یہ بھی چور ہو گیا، یہ بدکاری کرتا تھا، پتا چلا اس نے منع کیا کہ ہر ایسی حرکتیں نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اور پھر کل اسی کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ حرکت کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی دوستی قائم ہے. تو اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ دونوں کے دل ایک جیسے ہو گئے. یہ اس امت کو بتایا گیا ہے تاریخ کا قانون کہ جب نسلوں میں زوال آتا ہے تو یہی ہوتا ہے. ہمارا پورا معاشرہ آج اس امت مسلمہ کا ایسے ہی ہے. ہم روز امت امت کے نعرے لگاتے ہیں اور ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، آفس جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دوست کیا گناہ کر رہا ہے، ہم اسے ایک آدھ مرتبہ کہہ دیں، یہ بھی بڑی غنیمت ہے. تو کہتا بھی کوئی نہیں، کوئی کسی کو گناہ پہ ٹوکنے والا رہا ہی نہیں معاشرے، کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ تم غلط کر رہے ہو. اسے معلوم ہے کہ میرا دوست ہے لیکن رشوت لیتا ہے، کیا مجال ہے اسے کبھی کہہ دے کہ یار رشوت نہ لیا کرو. باپ کو پتا ہے کہ بیٹا جن سرائے سے دولت کما کے لاتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو نہیں روکتا. ماں جانتی ہے کہ اولاد کیا کرتوت کر رہی ہے، کن گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ گناہ. بائیکاٹ اور اس سے الگ ہونا تو دور کی بات. بچے اسکول اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، سب جانتے ہیں لڑکے لڑکیاں کہ ہمارے دوست کیا گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں اول تو کوئی کہتے ہی نہیں کہ کوئی گناہ ہے، اور وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ان کی آپس کے ملنے جلنے کا، ایک دوسرے کی صحبت میں رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان سب کے دل برباد ہو جاتے ہیں. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود. اللہ کہتا ہے، قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی اور آپ نے کہا بنی اسرائیل پر جو خدا کی لعنت حضرت داؤد علیہ السلام نے بھیجی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے نبی تھے، عیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لعنت بھیجی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ یہ ایک دوسرے کو برائی پہ ہونے کے باوجود بائیکاٹ نہیں کرتے تھے، قطع تعلق نہیں کرتے تھے. اپنے آپ اللہ لتامرن بالمعروف، قسم ہے اللہ کی تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکتے رہنا، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ اپنے معاشرے میں ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا، وَلَتَأْتَرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اور تم ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اسے سچائی کی طرف موڑنا اور حق بات اس تک پہنچانا. یہ بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر تم پہ بھی لعنت پڑ جائے. آج یہ جو لعنت پڑی ہوئی نظر آتی ہے نا امت پہ، اس کی پہلی اینٹ اکھڑ چکی. ہم ظالم کو دیکھتے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ہم قطعاً احساس نہیں کرتے کہ ہم اس شخص کو سمجھائیں، ہم اسے کہیں کہ لوگوں کی زمینیں جو تم نے مار لی ہیں تم ظلم کر رہے ہو، اور ضرور ہم تمہارے خلاف بات کریں گے. ہم ظالم کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے ہاتھ سے خون رنگے ہوئے ہو، ہم ضرور تمہیں منع کریں گے اور سزا دلوائیں گے، حکومت وقت کے قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے، خدا کے قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے، تاکہ تم اس برائی کو چھوڑ دو. آج ایک کو قتل کر رہے ہو، کل دوسرے کو کرو گے، پرسوں پورے معاشرے میں یہ وبا پھیل جائے گی. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ شخص دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، ہم کبھی اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے، ہم کبھی اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں مرچوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے. حتیٰ کہ انسانی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. کیمسٹ جانتا ہے کہ کون سا کیمسٹ کس دوائی میں گڑبڑ کرتا ہے، اور کون کس طرح کم وزن کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیز میں جاتے ہیں، ہم ملتے ہیں. تو کیا خدا اپنے سارے قانون ہماری وجہ سے بدل دے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ہم ظلم پہ راضی ہو جاتے ہیں، ہم غلط چیز کو عام ہونے دیتے ہیں. ہمیں اگر سیکھنا ہی ہو تو ہم ویسٹ سے سیکھیں. وہاں کسی کی مجال ہے کہ 100 آدمی کھڑا ہے اور کوئی لائن توڑ کے آگے نکل جائے؟ وہ کہتے ہیں تمہاری جو باری ہے اسی پہ آؤ, چائے کا کپ نہیں ملے گا. کہیں گے 200 آدمی ہیں تو لائن لگا ہوئی, جو پہلے آیا چائے کا کپ پہلے پیے گا. ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی بات تھی. ابھی کچھ عرصہ پہلے فرانس میں خاکے بنائے گئے اور وہ لوگ اسے اچھا فعل سمجھتے تھے, ولیعوذ باللہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا, لیکن جو چیز ان کے نزدیک اچھائی تھی, جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے معاشرے سے یہ اچھائی نکل جائے گی, تو اتنی خراب چیز, اتنی بےہودہ چیز کو جب اچھا سمجھ رہے تھے تو انہوں نے ان خاکوں کو پھر چھپوایا اور 3 ملین افراد نے وہ لائنیں لگا کے خاکے خریدے اور انہوں نے کہا کہ اس ادارے کی مدد ہونی چاہیے, یہ اچھا کام کر رہا. استغفر اللہ, معاذ اللہ. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اس کام کو اچھا سمجھیں یا اس کے معاونین, اس کے ناشرین, کسی طرح بھی ہمارا ناتا تعلق ان سے جڑے, خدا کی پناہ ہے. لیکن آپ دیکھیے, جس چیز کو انہوں نے اچھا سمجھا اس کے لیے ملینز سڑکوں پہ نکل آئے. کاش ہم بھی کبھی جہالت کو برا سمجھیں اور ہم جہالت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ہم کہیں کہ جن اداروں میں فیس وصول کی جا رہی ہے اور تعلیم نہیں دی جا رہی, ہم ضرور یہاں کے اساتذہ سے کہیں گے یا تو ہمارے بچوں کو پڑھاؤ اور یا پھر یہ ادارہ بند کرو. جہاں پہ پیٹرول گاڑی کے لیے ملتا ہے اور پیٹرول میں اور چیزیں ملا دی جاتی ہیں اور گاڑی کا انجن خراب ہو جاتا ہے, گاڑی کے انجن کے علاوہ اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, ہم ضرور وہاں جائیں اور جا کر کہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, یا تو تم صاف پیٹرول دو اور یا پھر اسے بند کرو. لیکن ہم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ظالموں کا بائیکاٹ کریں. یہ جو امت 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 کہنے والے ہیں, خود انہی کا کردار یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی قوم کا پیسہ کھاتا ہے, پھر بھی اس کے گھر دعوت پہ چلے جائیں گے اور اسے کچھ نہیں کہیں گے کہ تم جو قوم کا پیسہ کھا رہے ہو اس کے بارے میں خدا سے ڈرو, اور میں اس وقت تک تمہارے گھر نہیں آؤں گا جب تک کہ تم قوم کے پیسے میں گڑبڑ کرنا چھوڑ نہ دو. اس لیے کہ ہمیں اجتماعی مفادات سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد عزیز ہیں, اور آج کی دنیا میں کوئی بھی آدمی اگر ظالم کو ٹوکے گا اور کوئی بھی آدمی سیدھی راہ کی طرف نشاندہی کرے گا اور وہ بائیکاٹ کرے گا تو آخر پہ وہ تنہا رہ جائے گا, کوئی حرج نہیں. آج کی دنیا میں تنہائی کی زندگی صبر کر کے گزار لے تاکہ قیامت میں وہ فرشتوں کے گروہوں کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے. آج کی دنیا میں تنہائی کی یہ قید کاٹ لے تاکہ قیامت میں پروردگار اسے راضی کر دے اور اس جیسے کئی صدیق اور کئی لوگ جو تاریخ میں کروڑوں سال میں گزرے, ان سب کی ہمراہی میں اپنے پروردگار کی خوشی پائے اور وہ یہ کہہ سکے اپنے رب سے کہ اے رب, ظالموں کے خلاف میں بولا تھا اور ظالموں کا میں نے بائیکاٹ کر دیا تھا, اور میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا, خدا کی قسم تمہیں ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اسے سچائی کی طرف لانا ہوگا. اگر لوگ یہ نہیں کریں گے تو پھر وہی زوال جو آج امت کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے, یہ مزید پھیلے گا, مزید پھیلے گا, اور اس کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں. مرض کے جو علاج حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تجویز کیا کرتے ہیں, انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کوئی حکیم اور دانا نہیں ہے جو امتوں کے زوال کا علاج بتا سکے.